وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ فیلباگ زیر غور فرانس اور جرمنی کا امن منصوبہ مشرقی یوکرین میں لڑائی ختم کرنے کے آخری مواقع میں سے ایک ہے۔ مسٹر اولاند ان امن مذاکرات کا حوالہ دے رہے تھے جو جرمن چانسلر انگلا مرکل اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ہوئے۔ مسٹر اولاند نے کہا کہ پائیدار امن کے حصول میں ناکامی کے معنی جنگ ہوں گے۔ وہ فرانس میں گفتگو کر رہے تھے جبکہ سیکورٹی کی کانفرنس اسی موضوع پر میونخ میں ہوئی۔ عراق میں سیکیورٹی کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد میں بم کے لگاتار دھماکوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہفتے کی روز پہلے حملے میں ایک خودکش بمبار نے ایک مصروف سڑک پر خود کو اڑا دیا جس سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پہلے حملے کے تھوڑی دیر بعد ہی دو دھماکے شارقہ مارکیٹ کے علاقے میں ہوئے اور کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ بم کے تیسرے دھماکے میں عراقی دارالحکومت میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ حملے ایسے دن ہوئے جب حکومت دارالحکومت میں برسوں سے نافذ رات کا کرفیو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فوری طور پر کسی نے دھماکوں کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہفتے کی روز یمن کے صدارتی محل کے باہر بم کا دھماکہ ہوا۔ اس سے صرف ایک روز پہلے شیعہ باغیوں نے ملک پر اپنا قبضہ مکمل کیا تھا۔ دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ ایسے وقت ہوا جب ہزاروں افراد دارالحکومت صنعاء سمیت متعدد یمنی سڑکوں پر نکل آئے۔ وہ یمن پر ہوتی باغیوں کے قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ داعش کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ اردن کے فضائی حملے میں ایک امدادی ورکر امریکی خاتون ہلاک ہو گئی جسے اس گروپ نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی خاتون ترجمان نے کہا کہ ان خبروں پر انہیں بے حد تشویش ہے۔ تاہم فی الوقت ہمیں ایسی کوئی شہادت نہیں ملی جو داعش کے دعوے کی تصدیق کر سکے۔ اردنی عہدیدار داعش کے دعوے کو مجرمانہ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نصر جدہ نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ ایک پرانا اور گھناؤنا حربہ ہے جو دہشت گرد استعمال کرتے ہیں اور جو عشروں سے کامیاب نہیں ہوا۔ اردن نے اپنے اس پائلٹ کے گروپ کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد داعش کے اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں جسے داعش نے دسمبر میں شام میں پکڑ لیا تھا۔ خاتون کے فضائی حملے میں مارے جانے کا دعویٰ اس بنا پر شک و شبے کا شکار ہوا کہ اردنی حکام کے مطابق پائلٹ کو اس کی موت کی ویڈیو آنے سے بہت پہلے داعش نے ہلاک کر دیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے بوسنیا کے 6 تارکین وطن کو بیرون ملک دہشت گردوں کو رقم اور ساز و سامان بھیجوانے کا ملزم قرار دیا ہے۔ دہشت گردوں میں داعش اور عراق میں القاعدہ نامی گروپ شامل ہیں۔ جمعے کو فرد جرم میں تمام مدعی علیحان کو دہشت گردوں کے ساتھ ساز باز کرنے اور انہیں مادی مدد فراہم کرنے اور وسائل مہیا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ان میں سے 2 افراد کو غیر ملک میں ہلاک کرنے اور پھنسانے کی سازش کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ 6 بیرون ملک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر روک لگانے کے لیے کسی سمجھوتے کی اسلام آباد کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ کیری نے جمعے کے روز میونخ میں اپنے ایرانی ہم منصب سے 2 گھنٹے کی میٹنگ میں اوباما انتظامیہ کی اس خواہش پر زور دیا کہ 24 مارچ تک کسی سمجھوتے کے خاکے پر پہنچا جائے۔ دونوں لیڈروں کی یہ ملاقات میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ اس بارے میں سفارتکار 2 مرتبہ بات چیت کر چکے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی چاہتے ہیں کہ ایران اپنی ایٹمی سرگرمیاں کم کرے اور یہ یقین دلائے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ ہفتے کی صبح تلاش کرنے والوں نے تائیوان کے دریائے کیلنگ سے مزید 3 لاشیں نکالیں اور یوں بدھ کے روز ٹرانس ایشیا ایئرویز کے طیارے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 38 ہو گئی۔ تائیوان کے جزائر کنمن جانے والی پرواز 235 میں سوار 5 مسافر اب بھی لاپتہ ہیں جبکہ 15 افراد کو بچا لیا گیا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ درست پالیسیوں کی مدد سے امریکی معیشت ایک ایسی حد تک مسلسل ترقی کر سکتی ہے جہاں محنت کرنے والے آگے بڑھیں۔ ہفتے کے روز اپنے ہفتے وار خطاب میں مسٹر اوباما نے کہا کہ پیر کے روز انہوں نے کانگریس کو 4 خرب ڈالر کا جو بجٹ بھیجوایا تھا اسے متوسط طبقے کی معیشت کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں خاندانوں کو بچوں کی دیکھ بھال، صحت عامہ، کالج کے اخراجات، اجرت کے ساتھ چھٹی، گھر خریدنے کی صلاحیت اور ریٹائرمنٹ کے لیے بچتوں میں مدد ملے گی اور یہ کہ اس کی مدد سے کام کرنے والے خاندانوں کو ہر سال ہزاروں ڈالر واپس ملیں گے۔ صدر نے کہا کہ وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ، ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو ملازمت پیشہ خاندانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں مدد دے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں ٹین وان۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، علاقائی امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے، صدر باراک اوباما کا بیان، اور پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ کا خیر مقدم۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے فوجی عدالتوں پہ، جس میں آئی ایس پی آر نے بتایا کہ مزید 12 مقدمات فوجی عدالتوں کو موصول ہو گئے ہیں۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ 2013 میں بلادیہ فیکٹری پر جو حملہ کیا گیا، جس میں وہ فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، اس میں جو مشتبہ طور پر جس ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہے، اور اس واقعے کا تعلق بھتہ خوری سے ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اس کی کیٹیگوریکلی تردید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس شخص کا کوئی تعلق متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اور جو بھی اس میں ذمہ دار عناصر ہیں ان کے خلاف قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے۔ بھتہ خوری اور جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ ڈسٹینس رکھتی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ تفصیلی ہم بات کریں گے، اور پروگرام کا ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ یوکرین کے معاملے پہ ہے۔ آیا پیس ڈیل وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے، جس کو ایک آخری موقع، آخری چانس قرار دیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں آئی سی سی نے سعید اجمل کو، پاکستان کے ایک مایا ناز اسپن بالر ہیں، ان کے ایکشن کو قانونی قرار دے دیا ہے، لیکن وہ ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ بہرحال نہیں ہوں گے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اوورال ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم اور اس کی جو ورلڈ کپ سے پہلے پرفارمنس ہے، ورلڈ کپ میں اس کے ساتھ جو توقعات ہیں، اس کا بھی ایک جائزہ لیا جائے گا آج کے اس پروگرام میں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو اسٹیبلٹی ہے، استحکام ہے، اور جنوبی ایشیا میں پورے خطے کے لیے قیام امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے، اور امریکہ یہ کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے یہ بات امریکی کانگریس میں قومی سلامتی کی حکمت عملی پیش کرتے ہوئے کہی، بیان کی، اور پاکستان کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ صدر باراک اوباما کے اس بیان کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ پہلے ایک ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں احسن اقبال صاحب کی، سینئر فیڈرل منسٹر ہیں اور پلاننگ کمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اور پاکستان کی موجودہ جو کیبنٹ ہے اس کے اندر ایک اہم وزیر خیال کیے جاتے ہیں۔ ان کا نقطۂ نظر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پینلسٹ کے پاس آئیں گے۔ احسن اقبال کیا کہتے ہیں؟
ہمارے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ رہا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو زیادہ بامقصد اور حقیقت پسندانہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے لیے کارآمد بنایا جائے، اور اسی لیے جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے اس میں اب ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے شعبوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، تاکہ ہم پاکستان اور امریکہ کی جو دوستی ہے اس کے زیادہ سے زیادہ جو فوائد ہیں وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور اکانومی میں سمیٹیں، بجائے یہ کہ جو روایتی طور پہ وہاں سے ہم ہمیشہ اسلحہ لیا کرتے تھے۔
احسن اقبال صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور رانا محمد افضلی ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن ریلیشنز کے۔
بھی پاکستان کے وسائل ہیں، اس کے مطابق امریکہ کی جو ہیلپ ہم کر سکتے ہیں اس خطے میں کر رہے ہیں، جو امریکن پالیسیز ہیں ان کو بھی ہم دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک اہم ملک ہے، اور پاکستان کو بھی اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔
جی سامعین، یہ رانا محمد افضل تھے، اپنے پینلسٹ کا تعارف آپ سے کرا دیں۔ کامران بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وائس پریزیڈنٹ مڈل ایسٹ انالیسز اسٹریٹفورڈ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب، ممتاز اسٹریٹجک انالسٹ ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ کامران بخاری صاحب، پاکستان امریکہ تعلقات کی اگر ہم بات کریں گے، اس کو ہمیشہ افغانستان کے پس منظر میں یا اس کے آئینے میں ہی دیکھا گیا ہے۔ اب جبکہ افغانستان سے وائنڈ اپ کر رہی ہیں، انٹرنیشنل فورسز جا چکی ہیں، امریکہ کے چند ہزار فوجی وہاں پہ موجود ہیں، تو افغانستان کے علاوہ پاکستان کی کیا سگنیفیکنس ہے امریکہ کے لیے؟ کیونکہ اس میں جو کرٹکس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اکنامک ٹائز کی بات ہو، دو طرفہ تعلقات کی بات ہو، تو واشنگٹن کا ٹلٹ دلی کی طرف زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد۔ تو کیا اسلام آباد کی اہمیت صرف ایک اسٹریٹجک اینڈ ڈیفینس ریلیٹڈ جو شعبے ہیں وہاں پہ رہے گی؟ کامران بخاری صاحب، جی
جی ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی اب ہم آپ کو سن سکتے ہیں۔ جی کامران، اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔
پاکستان نے، ہیلو،
جی جی فرمائیے گا۔ جی کامران، اب آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے گا۔
جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے، اب آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں۔ جی لگتا ہے کہ کامران کو ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی, ہم ان کو سن سکتے ہیں. یہی سوال ہم ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان امریکہ تعلقات, یہ اگر افغانستان کے اندر سٹیبلٹی آ جائے, استحکام آ جائے, یا افغانستان کے اندر امریکہ کے وہ انٹرسٹ نہ رہیں, تو اس کے باوجود بھی پاکستان کی ایک سگنیفیکینس اور اہمیت رہے گی؟
نہیں, جیسے آپ نے پہلے کہا, میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جب بھی افغانستان کا معاملہ ہے وہیں پہ یہ ڈسکس ہوتے ہیں, وہیں پہ اس کی اہمیت یا نا اہمیت کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آتا ہے. امریکہ افغانستان سے تو نیٹو فورسز, امریکہ کی فورسز تو نکل تو گئی ہیں, لیکن ان کی اسپیشل فورسز اور ان کا جو انٹرسٹ ہے اور ان کی اس مرتبہ جو آنکھیں ہیں وہ افغانستان کے اوپر ہی رہیں گی اور ذہن کی, اس لیے کہ پہلے یہ چھوڑ کے چلے گئے ابرپٹلی عراق میں, اور پیچھے سے ریسرجنس ہوئی طالبان کی اور القاعدہ کی, جو کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کے مفاد میں نہیں تھی. اب وہ کہیں نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں وہ اسی قسم کا پھر سے کوئی گروپ پیدا ہو جائے جو امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی حیثیت اختیار کر جائے. تو اس سلسلے میں ان کی اسپیشل فورسز تو ہوں گی, لیکن جب تک پاکستان ان سے کوآرڈینیٹ نہیں کرے گا, جو کہ پورس بارڈر ہے پاکستان کے, جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کے, افغانستان کے جو ٹرائبس ہیں ان کے ساتھ گہرے تعلقات بھی ہیں اور آنا جانا ان کا رہتا ہے, تو اس لیے پاکستان کو بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا, انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہوگی, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ جو امریکن انٹرسٹ ہیں وہ ان کو اس طرح کا نقصان نہ پہنچے. اس لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے افغانستان کے لیے. جہاں تک وسیع تک یہاں پہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ اسٹریٹجک تعلقات تو وہ ہوتے ہیں جب دونوں کے انٹرسٹ کنورج کریں اور ہر فیلڈ میں کریں, وہ نہیں ہے. امریکہ ایک بڑا ملک ہے, پاکستان اس کو وہ ریکگنائز کرتا ہے, تو اس لیے پاکستان کو خراب تعلقات تو نہیں چاہے گا امریکہ کے ساتھ ہوں, لیکن وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ امریکہ پاکستان پہ اتنا زیادہ ریلائے کرے گا کہ اس کے علاوہ ان کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا.
ویسے یہ لگ رہا ہے, حالات اور کرائن کچھ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا بھی ٹلٹ کچھ اور جانب بھی ہے. کامران بخاری صاحب کا انالیسس لیتے ہیں. کامران صاحب, آپ پہلے اسی کو ریسپونڈ کیجیے گا, پھر جو ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب بات کرنے جا رہے تھے شاید میں اس کو پک کر پایا ہوں, جو وہ آگے چل کے کہنے والے ہیں میں اس کو سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مائنس افغانستان, پاکستان کتنا امپورٹنٹ اسٹریٹجک الائی ہے امریکہ کا؟
میں ڈاکٹر حسنات صاحب کی بات سے, جو میں نے ذرا سی سنی ہے کیونکہ کٹ گیا تھا پہلے, تو میں تو اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں پاکستان نے ابھی تک ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے امریکہ کے مفادات میں کیا اور کنورجنس ہو سکتی ہے, کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ سیکیورٹی سے اور علاقائی سلامتی سے ہٹ کے جو ہے کوئی امریکہ کی انٹرسٹ وہاں پہ ہو. اکنامکلی ابھی تک جو ہے وہ پاکستان نے اپنے آپ کو کوئی ایسا ٹریڈنگ پارٹنر یا جو ہے انویسٹمنٹ ایریا نہیں ثابت کیا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ ہی سیاسی استحکام ہے, اور گزشتہ 7-8 سال سے انسیکیورٹی کا بھی ایشو ہے اور بہت زبردست قسم کی انسیکیورٹی رہی ہے. آگے چل کے پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام یا جو ہے نا سیکیورٹی کے ایشوز کم ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے انویسٹرز اور امریکہ جو ہے پاکستان کو مختلف زاویے سے دیکھ سکے گا, لیکن ابھی تک جو ہے ایسی کوئی جو ہے انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ ان قریب امریکہ جو ہے وہ ٹیکٹیکل لیول سے اسٹریٹجک لیول پہ آنے کی بات کرے گا. گو کہ ہم جو ہے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس مفروضے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے.
تو آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ باراک اوباما نے جس جانب اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے, تو اس کا فوکس یا فوکل پوائنٹ آپ کے خیال میں افغانستان ہی ہے
فی الحال؟ جی فی الحال کی بات ہے, دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا, لیکن صدر براک اوباما کا جو بیان ہے وہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیان دیا گیا ہے. آگے جو مطلب اگر مستقبل میں اگر کوئی چیز بدل جاتی ہے, حالات بہتر ہو جاتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر وہ اپ گریڈ ہوگا ریلیشن شپ, لیکن اگر نہیں ہوتا تو فی الحال تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو افغانستان کے جو زاویے سے دیکھا جاتا ہے, پھر یہ کہ پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے, کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور پھر انڈیا کو بھی جو ہے تحفظات ہیں, تو اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو افغانستان سے علیحدہ ضرور دیکھا جاتا ہے, لیکن وہاں پر بھی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے.
جی ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, کامران نے ایک اور اہم بات کی کہ ظاہر ہے جب افغانستان کو سامنے رکھیں گے تو پاکستان کی ایک اہمیت اجاگر ہوگی امریکہ کے لیے, وہاں پہ وہ اپنے انٹرسٹ فورسی کرے گا پاکستان کے اندر, لیکن باقی جو انٹرسٹ ہیں کسی بھی دو ملکوں کے آپس کے تعلقات ہیں وہ اگر اکنامک انٹرسٹ ہیں تو اس کے لیے پاکستان نے ابھی اپنے آپ کو وائبل بنایا ہی نہیں ہے, نہ معاشی طور پہ کچھ ایسی پالیسیز انڈلج کی ہیں سسٹم کے اندر, نہ سیاسی استحکام وہاں پہ نظر آتا ہے. تو یہ تو جو کیا کہنا چاہیے کہ جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس طرح کے تعلقات میں اگر وہ مسنگ ہے تو اس میں سارا بلیم امریکہ کو تو نہیں دیا جا سکے گا.
نہیں نہیں, بلیم کی بات ہی نہیں ہے, میں یہ کامران بخاری صاحب کی بالکل بات سے اتفاق کرتا ہوں, جو 100% ان کا صحیح انالیسز ہے. دیکھیے اس میں ایک اور نقطہ ہے جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس قسم کی ٹینشن ہو جس سے علاقہ ڈیسٹیبلائز ہو, کیونکہ اگر انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بھی انویسٹمنٹس کرنی ہیں یا اپنے ان کے پرائیویٹ سیکٹر میں وہاں پہ آ کے جوائنٹ کو ان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اس علاقے میں یہ ٹینشن وہ نہیں چاہیں گے. دوسری بات ہے کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کو اس طرح کونے میں لگا دیں کہ وہ چائنا کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے, اور جیسے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ صدر اوباما ہندوستان سے گئے تو پاکستان میں ایک بہت سی ریت سی چلی, اور اخبارات میں اور عام لوگ جو ہیں وہ یہی بات کرنے لگے کہ چائنا کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ تعلقات بڑھانے چاہیے, اور یہ بڑی بےتابی سے انتظار ہو رہا ہے کہ چائنا کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ 23 مارچ کو جو انڈیپینڈنس ڈے کی پریڈ ہوتی ہے جس طرح صدر اوباما نے ہندوستان کی انڈیپینڈنس ڈے میں شمولیت کی اسی طرح چائنا کے صدر کریں گے. تو یہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان بہت زیادہ چائنا کے قریب چلے جائے, کیونکہ وہ امریکہ کے پھر گوادر کا جہاں کا معاملہ ہے پاکستان کو فیسلٹی دینے کا, اور پھر افغانستان میں بھی پاکستان نے یہ انڈیا دیا ہے کہ چائنا کو رول پلے کرنا چاہیے, یہ بھی امریکہ نہیں چاہے گا. تو اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ ایک حد تک کسی حد تک اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ضرور رکھیں گے کہ وہ بالکل ہی امریکہ سے پرے نہ ہٹ جائے, لیکن بات پھر آ کے وہیں آ جاتی ہے کہ یہ سارا افغانستان اسپیسیفک ہے, اور دوسری بات یہی آ جاتی ہے بخاری صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کے اندر دیکھیے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی, یہاں لاہور میں ہم بیٹھے ہیں
اور ظاہر ہے امریکہ کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر اس بارے میں بڑا خود مختار ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے, اور پرائیویٹ انویسٹر ہمیشہ امن و امان, اسٹیبلٹی اور جسٹس سسٹم اس کو وہ اشور کرتا ہے. یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, ان دنوں میں آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جیسے ہی پریزیڈنٹ باراک اوباما دلی گئے پاکستان کی قیادت جو ہے خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ وہ وہاں پہ چائنا میں نظر آئی, ابھی چائنا کے پریزیڈنٹ کو انگیج کیا جا رہا ہے, اطلاعات فارن آفس سے آ رہی ہیں کہ یہ دورہ کنفرم ہو گیا, ڈیٹس کا تعین ہونا ہے, بعض لوگ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایون حکومت کے جو اس وقت حکمران جماعت ہے اس سے وابستہ لوگ کہ شاید جو نیشنل ڈے ہے پاکستان کا قومی دن 23 مارچ کو شاید روس یا چائنا کے پریزیڈنٹ اس موقع پہ موجود ہو سکتے ہیں, تو اس کو کیا سمبلائز کرنا مقصود ہے اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے؟
وہ یہی ہے کہ اب آپ پھر امریکہ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ آپ کا جھکاؤ ہوگا ہندوستان کی طرف پاکستان کے ایکسپینس پہ تو پھر ہمارے پاس بھی اور آپشن ہے, یا ہم دوسرے آپشن ہمارے پاس شروع سے تھے لیکن ہم ان کو اب زیادہ ایکسپلوئٹ کریں گے اور زیادہ اس کی طرف رجوع کریں گے. تو میرا خیال ہے لیکن اینڈ میں بائی دی اینڈ آف دا ڈے ایک بیلنس کا کریٹ ہوگا, کیونکہ بہرحال امریکہ بڑا ملک ہے اور پاکستان سپر پاور تو پاکستان اب اس کو نہیں سمجھتا لیکن بڑا ملک ضرور ہے, تو اس میں بہت سی اور بھی فیلڈز ہیں جس میں کوآپریشن آلریڈی جاری ہے, جس میں تعلیم کا میدان ہے, یہ چھوٹی موٹی اور بھی کوآپریشن کرتے رہتے ہیں, رورل ڈیولپمنٹ ہوا, پاپولیشن کنٹرول ہوا, اور پھر امریکہ کا جو اثر ہے بین الاقوامی جو فائنینشیل ادارے ہیں آئی ایم ایف میں, ورلڈ بینک میں, تو وہ بھی پاکستان ذہن میں ضرور رکھتا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اسٹریٹجک ریلیشنز تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک ورکیبل ریلیشن ضرور پاکستان اور امریکہ کے, پاکستان بھی چاہے گا رکھنا اور امریکہ بھی چاہے گا پاکستان کے ساتھ.
جی کامران بخاری صاحب آپ کا انالیسز, ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا ٹلٹ یا پاکستان زیادہ قریب ہو جائے چائنا کے یا ایون رشیا کے جس کی اب توقع کی جا رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟
جی یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ یہ نہیں چاہے گا, لیکن میں اس میں ایک اور دو نقطے ڈالنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ایون پاکستان یہ جانتا ہے کہ چائنا اور روس جو ہیں وہ امریکہ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے, وہ لیوریج کے طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ روس اٹسلف جو ہے وہ ٹربل میں ہے, جو کہ یورپ کی طرف سے سینکشنز ہیں اور یوکرین کو لے کے, اور پھر جو ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ صدر پوٹن کی حکومت چلی جائے. تو یہ بھی پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے ایسے حالات میں روس کتنی جو ہے نا معاونت کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام آباد میں قیادت کو کہ دیکھیں جب امریکی صدر یا امریکی قیادت بھارت جاتی ہے تو اس کا بالکل آٹومیٹک مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے جو ہے نا وہ انٹرسٹ کے خلاف ہے. دیکھیں امریکہ اور بھارت کے تعلقات پاکستان سے انڈیپینڈنٹ ہیں. پاکستان ہم وہ جب صدر براک اوباما اور وزیر اعظم نریندر مودی جب بیٹھتے ہیں تو وہ پاکستان جو ہے ان کی جو ڈسکشن لسٹ کے جنرل ٹاپ پہ نہیں ہوتا بلکہ بہت نیچے ہوتا ہے. ان کا زیادہ تر ایشو جو ہے وہ چونکہ بھارت ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے, مودی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم ریڈ ٹیپ ختم کریں گے, ہم جو ہے جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس کو بہتر کریں گے, تو وہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. امریکہ بحیثیت سپر پاور کے یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی ابھرتی ہوئی ایمرجنگ ریجنل پاور جو ہے وہ اس کے جو ہے اپنا انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے, اس کو اپنے جسے کہتے ہیں کہ آربٹ میں لانا چاہے گا. پھر یہ ہے کہ جو امریکہ اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں پاکستان جو ہے فیکٹر ان ہی نہیں ہوتا. تو ضرور پاکستان کے اوپر بات چیت ہوتی ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی جب امریکہ کا صدر بھارت جاتا ہے تو بس وہ پاکستان کے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے, اس کو میں کنسپریسی تھیوری سمجھتا ہوں.
جی بہت شکریہ کامران بخاری, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ اس وقت کمیوٹ کر رہے ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں اگلے سیگمنٹ میں بھی جوائن کریں جس میں 12 کیسز ملٹری کورٹس میں بھجوائے گئے ہیں, آئی ایس پی آر یہ بتا رہا ہے, تو ہم اس کو ہر دو حوالوں سے جانیں گے کہ آئینی طور پہ بھی اس کی اہمیت اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اور دفاعی اعتبار سے ملک میں سلامتی کے اینگل سے اس کا جو پولیٹیکل اینگل بنتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر نیلوفر مغل, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر فوجی عدالتیں, اس کا قیام, اس پہ اگرچہ بعض سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس کے اخلافات ہیں لیکن فوج کی نگرانی والی عدالتیں قائم ہو چکی ہیں, اور آج آئی ایس پی آر نے یہ بیان دیا ہے کہ 12 کیسز ان عدالتوں میں ریفر کیے گئے ہیں. آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر عاصم سلیم باجوہ نے ہفتے کو ایک بیان میں یہ بتایا ہے کہ صوبائی حکومتوں کی متعلقہ کمیٹیوں کی طرف سے یہ مقدمات وزارت داخلہ کو بھجوائے گئے تھے, اور انہوں نے وزارت داخلہ میں چھان بھی ان کے بعد یہ مقدمات فوج کو بھیجے ہیں جس کے بعد قانونی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہے سامعین کے پشاور کے آرمی اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو جو ایک ہولناک انتہائی ہیبت ناک حملہ کیا گیا تھا جس میں کم از کم 130 بچوں سمیت 150 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے, ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا بڑے بہیمانہ انداز میں. اس پر پاکستان کی حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا تھا. جسٹس وجی الدین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, فارمر جج ہیں اور اس وقت ایک سیاسی جماعت کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے, لیکن ہم ایک پولیٹیکل اینگل اور ایک لیگل اینگل ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب اور جسٹس وجی الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. فاروق اسناد صاحب پہلے آپ اگر پولیٹیکل اینگل دے دیں پھر ہم آپ سے اجازت بھی لے لیں گے کیونکہ آپ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. کتنا اس پہ اگرچہ ڈبیٹ بہت ہے اور ایک ڈبل اسٹینڈرڈ بھی نظر آئے بعض سیاسی جماعتیں وہاں پہ جب پاکستان کے اندر فوج کی قیادت والی عدالتوں کی بات ہوتی ہے فوج کی نگرانی میں وہاں پہ تو اس پہ اتفاق کرتے ہیں لیکن بعد میں آ کے پریس کانفرنسز اور پبلک سٹیٹمنٹ اس کے ٹوٹلی اگینسٹ جاتے ہیں. تو ان عدالتوں کے فعال ہونے کے لیے اٹسلف کتنا ضروری ہے کہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل ہو, پبلک مینڈیٹ بھی حاصل ہو, اور یہ جو سیاسی اس پہ تفریق ہے یہ اس کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے؟
اچھی بات تو یہی ہے کہ سارے اس کے مل جل کر ایک کنسنسس پیدا کریں, لیکن یہاں پہ ایک تاثر ہے پاکستان میں کہ فوجی عدالتیں فوج کے کہنے کے اوپر ہی بنائی گئیں, اس لیے کہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو سویلین عدالتیں ہیں اس میں اتنی کمزور شہادتیں ہوتی ہیں, حکومت کے کیس اتنے کمزور ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کہ ججز جو ہیں وہ بھی کھل کر فیصلہ نہیں دیتے ایسے کہ ٹیررسٹ گروپس کا اتنا زیادہ یہاں پہ خوف تھا ساری ہوا ہوا ہے. تو اس لیے وہ ضروری ہے, فوج یہ سمجھتی تھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ٹیررزم کو صحیح طرح کنٹرول کرنا ہے تو اس کی جو سزا دینے کی بھی جو ادارے ہیں وہ بھی ان کو اس طرح بنایا جائے کہ وہ بغیر ڈر کے وہ فیصلے دے سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک کمپرومائز ہوا تھا کہ ٹھیک ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک سویلین حکومت ہے تو اس کے بیچ میں آپ فوجی عدالتیں بنا دیں, لیکن اس کی پازیٹیو یہ چیز تھی کہ اس کو ٹائم کنٹرول کیا گیا ہے, یعنی کہ 2 سال کے لیے کہا گیا ہے, اور 2 سال میں یہ امید کی جاتی ہے کہ جو سویلین جوڈیشل سٹرکچر ہے وہ اس قدر میچور ہو جائے گا یا اتنا اچھا سوفسٹیکیٹڈ ہو جائے گا اور ٹیررزم بھی اتنا لیول کم ہو جائے گی کہ وہ بلا خوف کے اپنے فیصلے دینا شروع کر دیں گے, اور پروسیکیوشن بھی کیس کو مضبوط بنائے گی, اور اس میں جو لکونز ہیں اور بہت سی وہ ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں جس کی ایک یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے مجرم جو ہیں وہ وہاں سے ان کو سزا نہیں ملتی, تو وہ اس کو بھی صحیح کر لیں گے. سو ان کو بریدنگ سپیس بھی مل گئی ہے 2 سال کی.
جی جناب, جس وجہ الدین صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوجی یا فوج کی قیادت والی جو عدالتیں ہیں اس کو ایگزیکٹلی فوجی عدالت بھی نہیں کہہ سکتے, جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کی مخالفت کر رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ بار اس نے اس کی مخالفت میں بیانات دیے ہیں, لیکن ان لائرز پہ بھی کرٹیسزم ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میڈیا کے اندر بڑی اوپن ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ لائرز اور جوڈیشری کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کی فیلئر ہے جس کی وجہ سے ایک الگ سے ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانا پڑا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سزا دینے میں باوجود ناکام ہے, بھلے ان سے براہ راست خطرات ہوں, خدشات ہوں, ریزن کچھ بھی ہو, لیکن ان کا ٹرائل نہیں ہو سکا ہے ان عدالتوں کے اندر. تو اب آپ ایک چونکہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی آپ کی وابستگی ہے, لیکن ایک غیر جانبداری سے بتائیے گا, جو غیر معمولی حالات ہیں پاکستان کے اندر, کیا وہاں پہ ایسی ہی غیر معمولی انیشیٹو کی ضرورت تھی, یا اس سے ہٹ کے جو عدالتیں جو نظام پہلے سے موجود تھا ان کو بہتر بنایا جا سکتا تھا؟
جی بالکل, بہتر بنایا جا سکتا تھا اگر ہم پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتے وٹنسز کو, پروزیکیوٹرز کو, ججز کو, انویسٹیگیٹرز کو, اور پھر جو تعداد ہے جج صاحبان کی وہ بڑی تھوڑی ہے, مقدمات بہت زیادہ ہیں, لیکن بہرحال وہ ہم نہیں کر سکے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں تک کے بڑے معاملات ہوتے ہیں تو عدالتیں بھی پریشر میں ہوتی ہیں. اب یہی جو بلدیہ فیکٹری کا فائر جو ہے اس کے بارے میں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہائی کورٹ پہ پیش ہوئی ہے, اور جو وہاں کے چیف جسٹس اور ایک اور جج صاحب کی بینچ میں معاملے کو سنا گیا ہے, تو وہاں پر وہ جج صاحب جن کے اوپر ایک اٹیک بھی ہو چکا تھا اور جو صاحب فراج بھی ہوئے اور ہاسپٹلائز ہوئے, انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ بہت جلد کیا جائے اور 1 سال میں کیا جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جلد فیصلہ کوئی 1 سال میں ہوا کرتا ہے؟ تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اس سے تقویت ملتی ہے اس سوچ کو کہ کچھ معاملات یقیناً ایسے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ملٹری کورٹس میں غالباً بہتر طریقے سے ہو سکے. اب دیکھیے بینظیر بھٹو کا کیس ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا کیا بنا, پھر اس کے علاوہ پرویز مشرف کا معاملہ جو ہے وہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہ معاملہ کتنا لمبا چلا, اور اس
کا کیا پرویز مشرف کا کیس بھی آپ کے خیال میں فوجی عدالت میں بھیجا جا سکتا ہے؟
بھیجنا چاہیے نا, میں تو شروع سے روز اول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف کا فیصلہ جو ہے وہ تو کورٹ مارشل کی شکل میں ہونا چاہیے, اور فوجیوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ درست ہیں یا قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, یہ کوئی افینس انوالوڈ ہے یا نہیں ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سویلین معاملات جو ہیں وہ سویلین کورٹ فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات یقیناً ایسے ہیں کہ جن کو ملٹری کورٹ پہ جانا چاہیے.
اور ابھی ملٹری کورٹس کی کچھ پروسیڈنگ کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس نوعیت کی ہوتی ہے, وہاں پہ ٹرائل کیوں سپیڈی ہوتا ہے, وہاں پہ جو جسٹسز ہیں انصاف کرنے والے لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک خوف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ عدالت وہاں پہ فیصلہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ہر صورت سزا ہوگی.
جی بالکل, یہ تو عام طور پر تصور اس قسم کا ہے, اور یہ بھی ایک آبویس سی بات ہے کہ وہ لوگ جن کا بنیادی طور کے اوپر کام ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے ان کا تعلق عدالتی فیصلے کرنے کا کام تو ان کا نارمل کام نہیں ہے. یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے جج صاحبان کے ہاتھ میں بندوق دے دی جائے یا ان کو توپ کے پیچھے بٹھا دیا جائے کہ اب آپ یہ کام کریں, تو وہ تو ان کا کام نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بنیادی چیز جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ معاملات تھوڑے ہوں گے, عدالتیں جو ہیں وہ پروپورشنیٹلی ان کاموں کو انجام دے سکیں گی. پھر یہ ہے کہ جہاں تک کہ وٹنسز کا تعلق ہے, پروزیکیوٹرز کا تعلق ہے, ججز کا تعلق ہے, ان کو وہ پروٹیکشن حاصل ہوگی جو کہ ضروری ہوا کرتی ہے. اب ہمارے ہاں سول کورٹس میں بھی, کرمنل کورٹس کے اندر بھی اگر تو فیس لیس ججز ہوں, فیس لیس پروزیکیوٹرز ہوں, فیس لیس وٹنسز ہوں, فیس لیس انویسٹیگیٹرز ہوں, تو معاملات جو ہیں یہاں بھی درست ہو سکتے ہیں. ججوں کی تعداد مناسب ہو تب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے.
جسٹس وجیہ الدین صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جسٹس وجیہ الدین صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کا حوالہ دیا. اگر پولیٹیکل وائلنس ہو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر وہ جڑا ہوا ہو, تو اس کا ٹرائل بھی سویلین سیٹ اپ میں اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ایک پارٹیزن اینگل جو ہے یا پارٹیزن پکچر وہ بڑی نمایاں ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی انفلوئنس تو نہیں ہو رہا. تو کیا آپ کے خیال میں جو پولیٹیکل وائلنس کے مقدمات ہیں ان کے لیے بھی بہتر چینل, بہتر فورم فوجی عدالتیں نہیں ہیں؟
جی میں سمجھتا ہوں. یہ یقیناً ایک اہم بات آپ نے کی ہے اور اس کے بارے میں سیریس سے غور کرنا چاہیے.
بہت شکریہ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی کے اندر جو سال 2013 میں واقعہ پیش آیا بلادیہ فیکٹری, اس کو آگ لگنے سے اس میں کم از کم 260 افراد ہلاک ہو گئے تھے, اور اس کے بارے میں جو ایک جے آئی ٹی رپورٹ آئی ہے وہ بڑی دہلا دینے والی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام ان دی نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل. بات ہم کریں گے کراچی کے اندر سال 2013 میں بلادیہ ٹاؤن فیکٹری, اس کے اندر آگ لگ گئی تھی اور اس میں کم از کم 258 260 اور بعض اطلاعات کے مطابق 270 کے قریب جو ورکرز اس میں موجود تھے وہ جل کر ہلاک ہو گئے تھے. اس کے بعد اس فیکٹری کے مالکان کو گرفتار کیا گیا اور رینجرز نے, جس کا بہت زیادہ سیکیورٹی میں اب کردار ہے اس شہر کے اندر, اس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا. اب جو ایک جے آئی ٹی رپورٹ گزشتہ روز سامنے آئی وہ اس وقت پاکستان کے تمام اخبارات کی شہ سرخیوں کا حصہ ہے اور ٹیلی ویژن چینلز بھی اس کو نمایاں انداز میں اس پہ بات کر رہی ہیں. جے آئی ٹی رپورٹ میں جو مین ایک سسپیکٹ ہے جس کا نام لیا جا رہا تھا رضوان قریشی, اس کے ریفرنس سے بتایا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کا ورکر ہے اور وہ اس واقعے میں ملوث تھا, اور اسی کے سٹیٹمنٹ کے پس منظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی اس واقعے میں ملوث تھی اور فیکٹری مالکان سے بھتا طلب کیا جا رہا تھا اور اسی تنازع پہ اس کو آگ لگا دی گئی. متحدہ قومی موومنٹ کیٹیگوریکلی اس الزام سے انکار کر رہی ہے. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن میں جو ملوث شخص ہے جس کا نام رضوان قریشی بتایا جا رہا ہے, رابطہ کمیٹی نے کچھ دیر پہلے باقاعدہ اس پہ پریس بریفنگ دی اور اس کو درندہ صفت قرار دیا اور کہا کہ اس کا کوئی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم نے فیصل سبزواری صاحب جو کہ پارٹی کے اور رابطہ کمیٹی کے سینئر رہنما ہیں ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک میکینزم ہے, ہمارا میڈیا سیل ہی اس پہ بات کرتا ہے, میں آپ کو ریٹن اس پہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں. اور انہوں نے اپنا پارٹی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس پریس بریفنگ کی صورت میں, پریس سٹیٹمنٹ کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں دو جملے پڑھ کے سناؤں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن میں ملوث صفاق درندہ صرف شخص کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ رضوان قریشی نامی فرد, جس کے بارے میں میڈیا میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مذکورہ فرد بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگانے میں ملوث ہے, جبکہ اس شخص کے ایم کیو ایم کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. رابطہ کمیٹی نے کہا کہ یہ بات پہلے یہ بات ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ان کی صفوں میں کوئی بھی داخل ہو کر اپنے آپ کو کارکن ظاہر کر سکتا ہے, لیکن دوسری جانب ایم کیو ایم میں دہشت گرد, بھتہ خور اور جرائم پیشہ عناصر کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ کا نقطۂ نظر ہے, اور چونکہ اس وقت سیاسی طور پہ بھی تنقید متحدہ قومی موومنٹ پہ ہو رہی ہے, ان کے مخالف سیاسی جماعتیں یا متحدہ قومی موومنٹ کے مخالف عناصر باقاعدہ نام لے کے ان پہ تنقید کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس نے یہاں تک کہا ہے کہ اس مقدمے کو لندن تک لے جانا چاہیے, اور اگر اس میں اتنے سینکڑوں افراد کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور پارٹی کی قیادت کو اس کے اندر انویسٹیگیشن میں شامل کرنا چاہیے. ہم نے بات کی اس پہ قمر منصور صاحب سے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے میڈیا سیل کو ہیڈ کرتے ہیں. آئیے ان کے ساتھ اسی موضوع پہ تفصیلی بات کرتے ہیں. قمر منصور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. بلادیا فیکٹری فائر جس میں کم از کم 260 افراد اس میں ہلاک ہو گئے تھے, اس کی جو جے آئی ٹی رپورٹ اس وقت میڈیا میں آئی ہے اور اطلاعات کے مطابق اس کو کورٹ میں رینجرز نے پیش کیا ہے, اس میں آپ کی پارٹی کا نام آ رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا کہ اس کا ایک دھڑا اس میں انوالو تھا, اور بنیادی طور پہ اس کے پیچھے وہ ایک کہانی جو بیان کی جا رہی ہے وہ بھتے سے متعلق ہے. آپ اپنی پارٹی کا ورژن کیا دیں گے؟
رابطہ کمیٹی نے ابھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے میڈیا کے اندر, اور اس میں جو ہے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے,
جی جی,
اور اس میں جو رضوان قریشی کا نام لیا جا رہا ہے,
ہاں جی,
اس رضوان قریشی کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور میڈیا کے نمائندگان سے اور دیگر لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ برائے مہربانی, ایم کیو ایم کے اندر لاکھوں کارکن موجود ہیں, اور لیکن ایم کیو ایم کے اندر کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث ہو, چاہے وہ دہشت گردی ہو, کوئی بھی واقعہ ہو, کسی بھی چیز ہو, اس کے اندر اس کے پر کوئی اس کے لیے ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے ایم کیو ایم کے اندر, اور اگر کوئی ایم کیو ایم کا نام استعمال کر رہا ہے تو اس کو اس کے نام استعمال کرنے کی جو ہے وہ قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میں آپ سے یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا
جی جی
کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک جماعت ہے اور ایک جمہوری جماعت ہے, اور ماضی میں بھی ایم کیو ایم پر جو ہے وہ بہت سارے ایم کیو ایم کے حوالے سے چیزیں کی گئی ہیں, لیکن آج تک کوئی بھی بات جو ہے وہ کہیں پہ کوئی بات ثابت نہیں ہو سکی ہے, اور مختلف ایسے بیانات جو کہ کنفیشن کی صورت میں ہوں یا کسی اس کی صورت میں ہوں, وہ اس سے الزام تو لگتے رہے متحدہ قوم پہ, لیکن آج تک کوئی ثابت نہیں ہو سکا. اب میں آپ سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم اتنی بڑی جماعت ہے, اس کے اندر لاکھوں کارکنان ہیں, اس میں ڈاکٹر ہیں, اس میں انجینئر ہیں, اس میں پارلیمنٹیرین ہیں, اس میں ڈفرینٹ لوگ موجود ہیں, لیکن ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی ایم کیو ایم کو کسی بات پہ نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا راستہ جگہ تلاش کی جاتی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ اپنی اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک پرامن جماعت ہے, اور یہ جماعت جو ہے وہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, اور اس کے اندر زیرو ٹالرنس ہے.
جی 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 جی, آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل.
ہیلو
جی, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں.
جی تو میرا یہاں پر صرف یہی ہے کہ میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ کسی بھی جرائم پیشہ شخص کے لیے یا کوئی بھی ایسا شخص کہ جو کسی بھی قسم کے اس میں انوالو ہو, اس کے لیے ایم کیو ایم میں کوئی جگہ نہیں ہے, اور میں یہاں پر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی طرف سے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رضوان قریشی ہیں ان کے بارے میں آیا ہے, اور اگر انہوں نے ایسا کوئی بھیانک جرم کیا ہے اور اس کا ان کے بارے میں ثابت ہوا ہے, تو پھر جو ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ جو قانون کے مطابق کاروائی ہوتی ہے اس کو قانون کے مطابق.
تو رضوان قریشی کی کبھی وابستگی رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ؟
ان کی
رضوان قریشی کی کبھی وابستگی رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ؟
دیکھیں میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میڈیا سے ہی بار بار آ رہا ہے کہ ان کی ایم کیو ایم سے وابستگی رہی ہے, اور عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف وقتوں میں ایم کیو ایم کے بارے میں, لیکن وہ بات متحدہ گورنمنٹ کو اپنے واضح طور پہ بیان میں کہہ دیا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے متحدہ گورنمنٹ کے ساتھ.
جی اچھا قمر صاحب, ایک سوال اس میں ضمناً کرنا چاہوں گا. متحدہ قومی موومنٹ کا یہ ایک نعرہ ہے جو بڑا پڑھے لکھے حلقوں میں بڑا پسندیدہ بھی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جی 2% لوگ کیوں ہم پہ حکومت کریں, 98% پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگ کیوں نہ کریں. لیکن جب دوسری طرف تشدد کے واقعات ہوں جس میں صحافیوں کی اسیسینیشن ہے, جس میں پالیٹیشنز کی اسیسینیشن ہے, پروفیسرز مارے جا رہے ہوں, تو پارٹی کا نام آتا ہے. تو یہ جو اتنا بہت بڑا فرق کیا ہے یا بہت بڑا تضاد ہے, اور کیا وجہ ہے کہ وائلنس جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ کا تشخص ہی کراچی کے اندر ذہن میں آتا ہے.
دیکھیں میں آپ کو یہ بات, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور متحدہ قومی اسٹیٹس کو کے خلاف ہے, اور متحدہ قومی چونکہ مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے اور ملک میں چونکہ جو وہ ہے کیا نام ہے اس کا, ملک کی اکثریت جو ہے وہ جاگیرداروں پر اور بڑے وڈیروں پر مشتمل ہے, اور جو ایک لیڈ کلاس ہے 2% کا ہے وہ ہمیشہ سے ملک میں رول کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ دیکھیے جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں یا جتنی جماعتیں موجود ہیں ان کا تعلق بڑے ان گھرانوں سے ہے کہ جو اقتدار پہ ہمیشہ, پچھلے اگر آپ 20-22 سال کو ہی صرف اٹھا کے دیکھ لیں تو صرف وہی لوگ وہاں پر موجود ہیں, اور وہ اپنے یہاں ٹکٹ بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں یا بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یا بڑے بڑے وڈیرے ہیں, ان لوگوں کو وہ ہمیشہ اپنے یہاں جو ہے وہ دیتے ہیں. تو متحدہ قومی موومنٹ ایک مڈل جماعت ہے, اس اندر آپ کو ڈاکٹر ملیں گے, انجینئر ملیں گے, پڑھے لکھے لوگ ملیں گے, اور وہ نہ صرف یہ کہ لیجسلیشن کر رہے ہیں بلکہ وہ دیگر چیزیں کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیونکہ اسٹیٹس کے خلاف جماعت ہے, ایک طرف لوگ ہیں جو سینٹ کے انتخابات میں جو ہے وہ پیسے کے بل پر آتے ہیں, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عام انتخابات میں پیسے کے بل پر جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں, ایک طرف دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی جماعت ہے کہ جہاں پیسے کی کوئی نہیں ہے. مطلب میں دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں اور میری طرح بے شمار لوگ نے ایم کیو ایم کا الیکشن لڑائے, مگر میں نے ایک بھائی بھی ایک روپیہ بھی میں نے خرچ نہیں کیا, ایون یہ کہ میری پارٹی کی ٹکٹ.
لیکن دیکھیں پارٹی ڈسپلن قمر صاحب, پارٹی ڈسپلن, پارٹی کے اندر جمہوریت, ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو بالکل نتھی نہیں کیا جا سکتا, یا اس کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی اگر اس کے بدلے میں لوگ مر رہے ہوں اور پارٹی کا نام اس میں آ رہا ہو.
دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایم کیو ایم کے خلاف میڈیا ٹرائل ہمیشہ ہوتا رہا ہے, اور اس ٹرائل میں ایم کیو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے, اور میڈیا ٹرائل کے کامیاب ہوئی ہے. ایم پر میجر کلی کیس لگا تھا لیکن ایم کیو ایم کو کورٹ نے اس سے بری کی, اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے پر ہے وہ حکیم سعید کا کیس لگا لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ کورٹ سے جا کے بری ہوئی. بات یہ ہے کہ کسی کو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر, جو کہ مارک کی بنیاد پر آج دیا جاتا ہے, کہ جدید دنیا میں تو اس کے طریقے موجود ہیں کہ جہاں پر لوگ یقین بھی کرتے ہیں کہ اچھا یہ کام ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ہے. لیکن آپ دیکھیں ایم کیو ایم کے لوگوں کی جس طرح ہسٹوریکل ڈیتھ ہو گئی ہے, جس طرح ایم کیو ایم کے لوگوں کو جبری طور پر غائب کیا جا رہا ہے, ہمارے پچھلے دور میں بھی 28 کارکن لاپتا تھے, اس وقت بھی ہمارے کوئی 40-42 سے زائد کارکن لاپتا ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ صرف جو سیکورٹی کے ادارے ہیں, چاہے اس میں پولیس ہو یا کوئی دیگر ادارے شامل ہوں, تو پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور آئے روز میڈیا کے اوپر ان کے بیانات اور ان کی انویسٹمنٹ چھپتی رہتی ہے. مگر آپ کو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا, آپ نے یا کسی نے بھی کبھی سیکھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کبھی کسی دوسری جماعت کے لیے کوئی پریس کانفرنس کی ہو یا اس میں بیان جاری کیا ہو؟ ہمیں ایم کیو ایم کے بارے میں دیا جاتا ہے, تو اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم ہے وہ سارے لوگوں کی نظر میں ٹھک رہی ہے کہ ایک مڈل کلاس جماعت ہے,
جی قمر صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گا, چونکہ ہمیں ہمارا یہ شو آنے اور جانے والا ہے, آخری سوال کرنا چاہوں گا. ابھی کچھ سیاسی جماعتیں انہوں نے بھی اس ایشو پہ ایم کیو ایم کو بلیم کرنا یا ایم کیو ایم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی ہے, یہاں تک آ گیا ہے کہ لندن میں الطاف حسین کے خلاف یہ مقدمہ براہ راست لے کے جانا چاہیے, ایک یہ. اور دوسرا, متحدہ قومی موومنٹ کے سابق ایک حصہ رہی ہیں آفاق صاحب, ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو ایک سال پہلے انہوں نے پریس بریفنگ کی تھی لیکن میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا تھا. اس میں وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلادیہ فیکٹری تھی اس سے وہ بھتہ دینے کے لیے تیار تھے لیکن برابر کا منافع مانگا جا رہا تھا اور نہ ملنے پہ انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو ملیا میٹ کر دیں گے, زمین پہ لے آئیں گے, جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ دیکھنا پڑا اس فیکٹری مالک کو.
دیکھیں یہ تو سارے وہ لوگ ہیں نا جو ایم کیو ایم کے مخالفین ہیں, کہ اگر مخالف سے کوئی بات کریں گے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے مخالفانہ بیان دیں گے. جن لوگوں نے یہ بیان دیا ہے, جن سیاسی جماعتوں نے یا جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں, ان کی خود کی کیا سیاسی حقیقت ہے؟
تحریک انصاف بھی اس معاملے کو اٹھا رہی ہے, تحریک انصاف بھی اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں, تحریک انصاف بھی شیری مزاری نے بھی
دیکھیے جی, میں آپ سے یہ تو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف تو میں یہاں پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن طریقہ انصاف کا جو طرز سیاست ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہاں پر طریقہ انصاف کو کسی بات پر وہ آئینہ دکھا، لیکن میں صرف اتنی سی کہنا چاہتا ہوں کہ اسمبلیوں میں وہ جانے کے روادار نہیں ہیں. وہ اسمبلیوں میں وہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کے امیدوار ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جس قومی اسمبلی کو وہ نہیں مانتے نہیں جا رہے، باقی صوبائی اسمبلیوں کو نہیں مانتے وہ نہیں جا رہے، لیکن وہ کے پی پی کی صوبائی اسمبلی کے ذریعے سینٹ میں جانے کی خواہش مند.
اچھا ایک آخری ریفرنسز میں
کیا کہیں گے
جی، چونکہ ہمارے پاس 15 منٹ ہے، ہم نے یہ پروگرام آن ایئر کرنا ہے. ایک کرٹیسزم، لوگ کہتے ہیں جی سیاسی جماعتیں اتنی شدید مخالف ہیں ایک دوسرے کی، جیسے آج کل نون لیگ اور پی ٹی آئی کی آپس میں نہیں بنتی، پیپلز پارٹی نون لیگ کی ایک دور میں نہیں بنتی تھی، اسی طرح اگر کے پی کے اندر دیکھا جائے تو این پی پی ٹی آئی کی نہیں بنتی، لیکن کہیں پہ پولیٹیکل وائلنس نہیں ہے ادر دین کراچی. اور کراچی میں پولیٹیکل وائلنس میں کیا پارٹی کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو پھیلتا یا اپنا ووٹ بینک بناتا نہیں دیکھ سکتی، ریزن کیا ہے؟
نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، کراچی میں روزانہ مظاہرے ہوتے ہیں. کراچی میں ابھی قبل جو ہے ایک جو اقوامی ہے اور خانہ ہے فرانس کا، اس ہر مظاہرہ گولی چلی اور وہاں پر ایک غیر ملکی حفیظی فوٹوگرافر جو وہ زخمی ہوا، لیکن اس کے بارے میں تو میڈیا میں کسی کوئی کانفرنس کی کسی دوسری جماعت میں کی. روزانہ کراچی کی
سڑک
پر پورے
سر وہ تو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے نا جی، اگر نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں تو آپ تو اسٹیٹ کے ایکٹر ہیں نا، اگر نان اسٹیٹ ایکٹر کریں گے تو ان کے خلاف جی
نہیں. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے پروگرام کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اگر ایم کیو ایم کی پالیسی ہے تو ایم کیو ایم تو گلگستان میں بھی ہے، ایم کیو ایم تو آزاد کشمیر میں بھی ہے، ایم کیو ایم ہر جگہ پر موجود، تو پھر باقی جگہوں
ایم کیو ایم اب کورٹ میں اپنا ڈیفنس کرے گی ان الیگیشنز کے اگینسٹ، کیونکہ میں سم اپ کرنے جا رہا ہوں، کورٹ ابھی کورٹ میں جائے گی متحدہ قومی موومنٹ اور ان الیگیشنز کو ڈیفینڈ کرے گی.
دیکھیں جی کورٹ میں یہ تو ابھی کہنا کب وقت ہے، اس پہ رابطہ کمیٹی اور اس کا جائزہ لے لیجیے کہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارا تو سب سے پہلا کام یہ تھا ہم یہ چیک کریں آیا یہ جو شخص ہے اس کا کوئی تعلق ہے ایم کیو ایم سے. ہم نے اس سلسلے میں اپنا پریس نوٹ جاری کیا ہے کہ بھائی کوئی تعلق نہیں ایم کیو ایم سے، ہاں کبھی ایم کیو ایم کا کوئی اور رہا ہو یا کوئی ہو تو اس کا پتہ ہی
جی بات
کا جو ہے وہ سارا جو ہے ایم کیو ایم کے پر چلا جائے گا.
بہت شکریہ قمر منصور صاحب آپ
جماعتوں کے
جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، کچھ ہی دیر بعد ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہوگا، آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نیلوفر مغل. بات ہم کریں گے یوکرین کی صورتحال پہ. یورپ کے رہنما ان کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور انہوں نے ایک مجوزہ ایک پلان بھی تجویز کیا، جس کے بعد انہوں نے روس کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی، لیکن جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق کسی جو نئی تجاویز ہے، جو نیا معاہدہ ہے جس کو ایک آخری چانس بھی قرار دیا جا رہا تھا کہ شاید یوکرین کے اس قضیے کو یا وہاں پہ امن و امان کے قیام کے لیے یہ ایک بڑا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، تاحال اس پہ کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے. یورپی دنیا کا یورپی لیڈرشپ کا کردار بہت اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا ایک براہ راست بہت زیادہ انحصار روس کے ساتھ ان کی انرجی ریسورسز کے اوپر بھی ہے، روس کے ساتھ ان کی ڈپلومیٹک ٹائز بھی بہت بہتر ہیں بنسبت امریکہ کے، اور یوکرین تو اس وقت ظاہر ہے ایک بڑی ایک سٹیٹ آف وار میں ہے رشیا کے ساتھ، تو روس کا بہت اہم کردار ہے جو امریکہ کے ساتھ بھی ایک طرح سے بڑے اس کے امپورٹنٹ الائن ہیں، یورپ میں یورپ کے مفادات کو بھی وہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف روس کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں، لیکن اس کو وہ کتنا میٹیریلائز کر پاتے ہیں یا نہیں. اور یہ جو جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک آخری چانس ہو سکتا ہے امن کے لیے، اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو پھر کیا آپشن باقی رہیں گے، زبیر اقبال صاحب اس کا انالیسز کریں گے. زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، یہی جو میں نے اپنے ابتدائی میں کچھ سوالات رکھے ہیں یہ آپ کے سامنے بھی یہی سوالات ہیں، کیا حل ہو سکتا ہے یوکرین کا، اور اگر یورپی رہنما کنوینس نہیں کر پاتے رشین لیڈرشپ کو کہ وہ وہاں پہ اپنا امن و امان کے قیام کے لیے کردار ادا کرے تو آپشن کیا رہ جائیں گے؟
دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ یہ بہت پرانا ایک ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس پہ افیکٹولی ایکشن نہیں لیا گیا یہ ایک ناسور بنتا جا رہا ہے. اس کو بہت جلدی ختم کرنا ضروری ہے. یہ دونوں سائٹس کے لیے اہم ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اس کے لانگ ٹرم سولوشنز جو ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے سٹیپس سوچنے ہوں گے. اس وقت جو یورپین پروپوزل ہے جس پہ اس وقت بات ہو رہی ہے اس کا مقصد ہے کہ ایک بفر زون بنا دیا جائے جو 40 میل چوڑا بفر زون ہو جو کہ نو ویپنز نو وار بفر زون ہو ایسٹ یوکرین اور ویسٹ یوکرین کے درمیان جو اس وقت بارڈر لائن جو اس وقت وار لائن بنی ہوئی ہے بیٹل لائنز بنی ہوئی ہیں ان کے 40 میل کا حصہ جو ہے اس کو اس قسم کا ایک بفر زون بنا دیا جائے اور اس بفر زون کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رشیا اور فرانس اور جرمنی اور دوسرے جو یورپین ممالک ہیں وہ اس کے لیے کام کریں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ یہ کرنے کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہوں گے. ایک تو یہ کہ یوکرین کو کوآپریٹ کرنا ہوگا. اگر یوکرین اس کو کوآپریٹ کرتا ہے تو یوکرین کی گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکل سپورٹ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ اس تو پروپوزل کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو پھر آپ کو وہاں پر جنگی کاروائی کرنی پڑے گی جو بہت خطرناک ہے. یورپینز نہیں چاہتے. اگر یورپینز نہیں چاہتے اور وہاں پر کلینڈسٹن قسم کا ویپنز پہنچتے ہیں تو اس سے مشکلات اور پیدا ہو جاتی ہیں اور رشیا کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ وہ اس میں اور انٹروین کرے. لانگ ٹرم سولوشن جو سوچنے والا ہے جس کو دونوں سائڈوں کو کلیئرلی سمجھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ یوکرین کی نیوٹرلٹی کو قائم کیا جائے. یوکرین کو نہ تو رشیا کا ایریا آف انفلوئنس سمجھا جائے اور نہ اس کو نیٹو کا حصہ سمجھا جائے. اگر اس پہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے اور لانگ ٹرم اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو باقی جو سٹیپس ہیں جو انیبلنگ سٹیپس آپ کہہ لیجئے وہ آسان ہو جاتے ہیں. ابھی تک اس قسم کی جو فائنل سولوشن ہے اس میں کسی قسم کی کوآپریشن نہیں معلوم ہوئی تھی کیونکہ اس کے متعلق اگریمنٹ نہیں پہنچا. اس پہ کام ہو رہا ہے کب تک چلے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے.
بہت شکریہ آپ کا زبیر اقبال صاحب, آپ نے اپنا انالیسس دیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین ہم جائیں گے اب سپورٹس پہ, یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے. پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے ایک یقیناً اچھی خبر ہے کہ سعید اجمل جو کہ پاکستان کے ایک بڑے سپر سٹار سپن بالر ہیں, انٹرنیشنل فیم رکھتے ہیں, اپنے متنازع ایکشن کی وجہ سے آئی سی سی نے ان پر پابندی عائد کر دی تھی, لیکن اس کے بعد وہ متواتر ایک نئے ایکشن کی تربیت حاصل کرتے رہے ہیں اور ایک پہلا ٹیسٹ ان کا جس میں وہ ناکام رہے اس کو کلیئر کرانے میں. اب جو ان کا تازہ ترین ان کا جائزہ یا تجزیہ کیا گیا ان کے ایکشن کا تو اس میں انہیں کلیئر کر دیا گیا ہے. یہ خبر ایک عام ہے لیکن سعید اجمل بہرحال ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئی سی سی نے پاکستان کو یہ آپشن دیا تھا کہ وہ سعید اجمل کا نام اگر رکھ لیتے ہیں اور کلیئرٹی کی صورت میں وہ ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ نقطہ نظر بھی بڑا درست ہے کہ نئے ایکشن کے ساتھ سعید اجمل ایک نئے بالر ہوں گے اور ان کی کوئی کارکردگی اس ایکشن کے ساتھ جب تک سامنے نہیں آئے گی تب تک ان کو ٹیم میں شامل کرنا ایک میگا ایونٹ میں یہ خطرناک بات ہوگی. لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ جب ٹیم بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہو اسپن بالنگ میں تو کیا صرف نام کے سبب سعید اجمل کو شامل کیا جا سکتا تھا یا کیا جا سکتا ہے؟ انالیسس کریں گے جلال الدین صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر. جلال الدین صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سعید اجمل کے اس ایشو پہ آپ بات کیجیے گا, الیکشن ایکشن ان کا کلیئر ہو چکا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے ایکسپیرئنس کی بیس پہ چانس ملنا چاہیے تھا ورلڈ کپ اسکواڈ کے لیے یا انہیں واقعتاً پہلے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے؟
ہاں جی, بالکل آپ کی بات سے میں اگری کروں گا کہ ابھی انہیں چانس نہیں ملنا چاہیے کیونکہ ایک نئے ایکشن سے آئے ہیں تو اب کتنے افیکٹو ہیں یا کیا ان کے پاس ایکشن ہے ویریشن کے, یہ ساری چیزیں تو جب تک وہ کرکٹ کسی لیول پر کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے, یا ان کی بال کی اسپیڈ اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو پہلے ان کا ایکشن تھا اس میں کافی تیزی سے بال دیکھیں بیٹسمین تک پہنچاتے تھے جس کی وجہ سے اس کو دوسرا جج کرنا مشکل ہو جاتی تھی. اب یہ ساری چیزیں سب تک کرکٹ کھیلیں گے نہیں بات بتا نہیں سکتے ہیں, نہ نیٹ میں بھی بات پتہ چلتی ہے, میچ میں اچھے ریئل گیم میں چلی جاتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ بالنگ کس لیول کی کر رہے ہیں. اس لحاظ سے ورلڈ کپ کو ایسا ہونا نہ ہونا تو ان کا یہ بات خالی صحیح فیصلہ ہے.
ایک دوسرا جو ایک ان دنوں میں فیصلہ کیا گیا ہے وہ راحت علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا زخمی جنید خان کی جگہ پہ, اس پہ بھی کافی بحث ہے, بعض لوگوں کے خیال میں ایک اچھی چوائس ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پہلے 30 رکنی اسکواڈ میں بھی نہیں تھے وہ اچانک پلیئنگ 11 کا کیسے حصہ بن جائیں گے؟ راحت علی کے انتخاب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے جی ہاں، تھوڑا سا سرپرائز ہے یہ ان کا سلیکشن. تو اگر ایز اے بالر دیکھا جائے تو اپنی جگہ ایز اے بالر تو وہ جو پاکستان کے 5-6-7 ٹاپ بالر ہیں، مگر چونکہ ون ڈے کا ان کا ایکسپیرئنس نہیں ہے اور وہ یہاں جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوئی ہے ورلڈ کپ سے جانے سے پہلے، اس میں ان کی بہت اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے. اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب وہ تیس کا جو اسکوائر تھا اس میں بھی شامل نہیں تھے، تو ان کا سلیکشن ہونا تھوڑا سا سرپرائز کر رہا ہے. اور یہی نہیں آپشن موجود تھے، محمد شمی کیسا بغیر میں موجود ہوتے جا رہے تھے، سہیل تنوی کا بہت نام آ رہا تھا کہ انہیں جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بیٹ چوائس تو میرے پوائنٹ آف ویو سے تو محمد شمی بنتی تھی، اور راحت علی ابھی اس کرکٹ میں وہ بھی ورلڈ کپ کے حوالے سے ہمیں دیکھا گیا تو ان کو سلیکٹ کر لینا اچانک اور ہم نے خود بھی اتنی امید نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹیم کے لیے اس لحاظ سے اچھا نہیں ہوگا.
ایک بڑی ریئلسٹک پکچر شائقین کے سامنے رہنی چاہیے کہ جو تازہ ترین رینکنگ ہے پاکستان اس میں ساتویں نمبر پہ ہے، اس لحاظ سے یہ تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے ٹیم کے ساتھ کہ وہ کوارٹر فائنل ضرور کھیلے، اور اگر آئرلینڈ جیسی ٹیم کے ساتھ کوئی اپ سیٹ ہو گیا تو پھر پہلے مرحلے سے بھی نکلنا مشکل ہو جائے گا. ٹیم جن مشکلات سے دو چار ہے، خواہ وہ بالرز پہ پابندی کا معاملہ ہو، خواہ وہ بیٹنگ کی اسٹرگل کرتی ہوئی پوزیشن ہو، آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم کے ساتھ ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھنا اس کو مزید دباؤ میں ڈال دے گا؟
پہلا اسٹیپ تو کوارٹر فائنل ہے، اور جو اپنے دیکھتے ہوئے جو بری پرفارمنس کو بھی دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ کوارٹر فائنل کھیل سکتے ہیں گے. اور کوارٹر فائنل اسٹیج پہ اگر آتے ہیں تو یقین اور سے ایک دم سے کانفیڈینس بلڈ ہوگا ٹیم کا، اور پھر دو میچوں کے مراحل ہو جائیں گے، اور کرکٹ ون ڈے ایسی ہے کہ آپ کسی میچ بھی ایک یا دو پلیئر بھی آپ کچھ کرے گا، یہ چیز آپ کو بن سکتی ہے کہ پاکستان آئیں گے. مگر ابھی یہاں ایک کمپیرزن میں جائیں باقی ٹیموں کو دیکھیں
صحیح. ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ میچ جو ہے وہ بہت پہلے اور شروع میں ہی آ گیا ورلڈ کپ میں، پاکستانی ٹیم جو پہلا میچ کھیلے گی بھارت کے خلاف. بھارت اور پاکستان کو دونوں کو ایک طرح کے مسائل کا سامنا ہے. پاکستان بھارت کی ٹیم بھی آف کلر نظر آ رہی ہے، آسٹریلیا کے خلاف اسے کئی ایک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، ٹرائی اینگل کے وہ فائنل میں بھی کوالیفائی نہیں کر سکی، انجریز بھی ہیں جس طرح پاکستان کو ہیں. تو یہ دونوں ٹیموں کا بیلنس یا موازنہ آپ کیسے کریں گے ان دونوں کا؟
ویسے تو انڈیا کا ایک تھا، اور مگر جو اب ریسنٹلی ان کے ساتھ جو پرابلم ہے اس میں فٹنس ہے، اور جو ابھی حال ہے آسٹریلیا سے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے جو مسئلے مسائل دیکھتے ہوئے مور اور لیس برابر کی شکل لگ رہے ہیں. مگر اگر یہ چیز انجری وغیرہ نہیں ہوتی اور تھوڑا سا پرفارمنس اچھی ہوتی آسٹریلیا میں، تو انڈیا کو اپر ہینڈ تھا. اگر اب میں نے اس سے یہ کہا کہ میچ خرید جاتا جا رہا ہے جو پرابلم آئی ہیں انڈیا کو، تو اب ایک عجیب صورت نظر آ رہی ہے کہ دونوں ٹیموں کو ایک جیسے مسئلے مسائل ہیں، اور میچ دیکھ کے کون سا بیٹسمین کلک کر گیا کسی طریقے سے وہ ٹیم جتا سکتا ہے، مگر اب بیلنس برابر کیسا لگ رہا ہے.
اچھا جلال الدین صاحب، ہمارے پاس ایک منٹ ہے، میرا آخری جو سوال ہے میں وہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ورلڈ کپ کے ٹاپ تھری فیوریٹ کون ہو سکتے ہیں؟ پہلے میں اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے خیال میں اگر ترتیب سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ ہیں، آپ اپنے فیوریٹس بتائیے گا.
ہاں میں نیوزی لینڈ کو اس سے کافی ہائی ریٹ کر رہا ہوں، اور آسٹریلیا تو آلریڈی اچھا پرفارم بھی کر رہی ہے، نمبر ون ٹیم بھی ہے. ساؤتھ افریقہ کا جو ہم نے دیکھا ہے ایشین ڈیز میں، تو خیر اچھی پرفارمنس بہت اس لیول پہ جب آتے ہیں ورلڈ کپ پہ تو بہت زیادہ کہیں نہ کہیں وہ چوکر کے نام سے مشہور بھی ہیں. تو اس میں ٹیمیں تو نہیں لگ رہی ہیں، مگر اس میں میں ایک انگلینڈ کو بھی شامل کروں گا.
انگلینڈ کو؟
جی
جی، بہت شکریہ جلال الدین صاحب. جی آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ پروڈیوسر نیلوفر مغل، اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.